قل الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 19ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی اور اسی آیت مقدسہ کے تحت گزشتہ جمعے بھی کچھ عرض کیا گیا تھا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تو دونوں کو ملا کر کے اسلامی عدل کی اچھائیاں اور اس کی خوبیاں آپ پر واضح ہو جائیں. میں نے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا مخلوق میں سب سے بڑے عادل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام خلفائے راشدین سب نے عدل اور عدالتی نظام خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے سیکھا. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ نظام عدل میں جب رکھنا ہوگا برائیاں کرپشن پھیل جائیں اور اسلامی معاشرہ استوار نہیں ہوگا. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ فاطمہ نامی ایک عورت پر جب حضور نے حد جاری فرمائی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو بڑی بڑی سفارشیں حضور علیہ السلام تک پہنچیں کہ یہ بہت بڑے خاندان کی, اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو فلاں قبیلے کی فاطمہ, اگر میری فاطمہ بھی اس قسم کا ارتکاب کرتی تو میں جو سزا اسے دے رہا وہی سزا میں اپنی بیٹی کو بھی سناتا. اور فرما سنو پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنوں کو سزائیں نہیں دیں, دوسروں کو سزائیں دیں اور اپنوں کو چھوڑ دیا, اس لیے پچھلی قومیں جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو گئیں. تو آپ نے اندازہ لگایا اس سے نظام عدل پر کتنا اثر پڑا کہ کوئی شخص یعنی نہ کسی کی سفارش سنی جائے گی نہ پیسہ, بلکہ جو احکام الہی ہیں وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ آدمی ہو جیسا کہ ہم آگے عرض کریں گے اس پر قاضی جو ہے وہ حکم لگائے گا چاہے وہ کتنا ہی با اثر. آئیے اب اسلامی عدالت اور اسلامی قضاءات اس سب کا مرجع اور منبع کیا ہے, یہ نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک کوئی مقدمہ جب پیش کیا جائے تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے اس مقدمے کا فیصلہ اس میں ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد ہم حضور کی سنت میں تلاش کریں گے. اچھا اب رہا یہ کہ قرآن میں اگر واضح حکم نہ ملے سنت میں اگر حکم نہ ملے تو بعض لوگوں نے جو ہماری یہاں بہت شور شراپا ہے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن اور سنت کو تھام لیا جائے کسی اور چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے. عزیزان محترم یہ ذہن میں رہے کہ اسلامی عدل کا تقاضا کیا ہے, خود حدیث میں سنیے کیا کہ ہمارا ماخذ اور مرجع کیا ہے کہ کوئی اگر مقدمہ ہو تو قاضی کیا کرے گا. سب سے پہلی نظیر خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیجیے, بالکل ذہن کو خالی کر کے. یہ عنوانات اصل میں خشک ہوتے ہیں مگر اس کو اس لیے سنا جائے کہ دیکھیں کہ اسلامی عدل میں کیا کیا خوبیاں ہیں. اس حوالے سے بعضوں نے تو یہ حماقت کی کہ خالی قرآن کافی, یعنی حدیث بھی ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں, اور بعضوں نے یہ کہا کہ اطیع اللہ اطیع الرسول, بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. حالانکہ یہ نظریہ خود قرآن فرقان حمید کے بھی خلاف ہے جہاں فرما گیا اطیع اللہ اطیع الرسول اور اسی کے ساتھ یہ اولی الامر منکم, اور جو تم میں صاحب امر ہیں. صاحب امر کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو امیر المومنین, اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ایک سوال کا جواب ملفوظ میں ہے ملفوظات میں ہے, پوچھا گیا کہ اولی الامر منکم کیا, تو کیا مطلب جہاں اسلامی عدالت نہ ہو بادشاہ امیر المومنین نہ ہو, تو فرمایا گیا وہ اولی الامر منکم کیا ہے جو تم میں صاحب امر ہیں, فرمایا وہ علماء حقانیین ہیں. کیا مطلب اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو, وہ اولی الامر منکم اور جو تم میں صاحب امر یعنی علماء حقانیین ہیں ان کی اطاعت کرو. تو یہ نظریہ کہ صرف کتاب اور سنت غلط, بلکہ یہ جو حضرات ہیں کتاب و سنت ہی سے نکال کر ہمیں بتا دی. اب سنیے اس کا مصدر اور جناب اس کا مرجع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ہے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنایا, جب یمن کا قاضی بنا کر روانہ کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے بطور انٹرویو ان سے پوچھا کہ یہاں آؤ, اس لیے کہ ان کی عمر بھی کم تھی. فرمایا یہ بتاؤ تم فیصلے کیسے کرو گے, اب سنیے نظام عدل کی اولین سی, فیصلے کیسے کرو. حضرت معاذ ابن جبل نے کہا حضور جب کوئی مقدمہ آئے سب سے پہلے تو میں قرآن میں دیکھوں گا اس کا فیصلہ ہے. فرمایا معاذ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تب کیا کرو گے. حضرت معاذ نے کہا پھر میں حضور کی سنت میں تلاش کروں گا, آپ کی سنت میں تلاش کروں. فرما اچھا یہ سمجھ لو کہ کوئی فیصلہ کوئی مسئلہ ایسا آ جائے نہ اس کا ثبوت قرآن میں ہو نہ بظاہر اس کا ثبوت حدیث میں، تو اب کیا کرو گے؟ حضرت ماس کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا وہ. آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا صرف اللہ کے رسول کے علاوہ یہ علماء مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل یہ سب بات کی پیداوار، ان سب کو چھوڑ دیا جائے. تو معاذ ابن جبل کہتے کہ اچھا اگر کوئی مقدمہ آ گیا تو میں دیکھوں گا قرآن میں ہے یا نہیں فیصلہ، اگر قرآن میں نہ ملے حدیث میں دیکھوں گا کوئی فیصلہ ہے، اگر اس میں بھی نہ ملے تو میں کہوں گا جاؤ بھائی تم اپنا خود ہی نمٹ لو جا. اس لیے کہ ہمارے تو کتاب اور سنت میں تمہارے مسئلے حل موجود ہی نہیں ہے، خود ہی تم نمٹ لو، جہاں چاہو فیصلہ کرا لو. کتنا بڑا نظام عدل میں رکھنا ہوتا مجھے بتائیے کہ قاضی یہ کہے کہ صاحب ہمارے پاس تو کچھ لکھا ہوا موجود ہی نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں. دیکھیے معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بالفرض ایسا آ گیا جو نہ کتاب میں ہو نہ سنت میں ہو تو پھر میں اپنی رائے قائم کروں گا جو کتاب و سنت سے قریب تر ہو. اپنی رائے قائم کروں گا جو کتاب اور سنت سے قریب تر ہو. اسی کا مزاج ہے قانون میں، اس کو تعزیر کہتے ہیں کہ قاضی کتاب اور سنت کو سامنے رکھ کر جو چاہے تعزیر میں اس کو سزا دے. کہ جس کو موجودہ قانون میں ایکٹ کا نام دیا جاتا اگرچہ اس کی تصریح کتابوں میں موجود نہیں، آپ اخبار میں پڑھتے ہیں معمولی سا کوئی جرم کرے اور آج کا جج بھی اگر دیکھتا ہے کہ آدمی شریف اور کبھی یہ مجرم نہیں بنا نہ ملزم بنا، سہون اس سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو گئی، تب اخبار میں دیکھتے ہیں کہ جج اسے کیا سناتا ہے سزا. کہتا تا برخاست عدالت، آپ کونے میں کھڑے ہو جائیے. کوئی جرم چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو عدالت کے چلنے تک اس کو خالی عدالت میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جب عدالت برخاست جائیے آپ کی سزا جو ہے وہ پوری ہو گئی. تو اسی طرح تعزیر میں قاضی کو اختیار ہے کہ وہ جیسی چاہے تعزیر کرے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تعزیر میں قاضی قتل کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے. سمجھ گئے؟ فرما میں کتاب اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا. اب ہمارا مرجع اور مصدر کیا ہوا کہ کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس، یہ ہے معنی اس کے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا تو دین ضوابط رکھ دیے گئے کہ قیامت تک کوئی مسئلہ پیش آئے تو قاضی ان سب کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں سنایا جا سکتا ہے. اب صرف آپ کے ذہن کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ کیوں رکھا گیا. ایک تو ہے قتل اور ایک ہے خطان، عمدن جان کر کے مار دیا، اور ایک یہ ہے کہ خطان ہرن پر گولی چلا رہا تھا، کوئی آدمی گزر گیا اس کی گولی لگ گئی. اس کی مراد آدمی مارنا تو نہ اس کا کوئی تنازع نہ اس کا کوئی جھگڑا تھا. تو اب دیکھیے یہ قتل ہے خطان. آج اگر یہ قانون میں پہلے سے امام اعظم ابو حنیف اور ائمہ یہ کام نہ کرتے تو آج اگر کوئی بس کسی آدمی کو کچل دے تو آپ بھی بخاری کی حدیث لائیے، اگر بس آدمی کو کچل دے تو کیا سزا ہونی چاہیے. لائیے آپ بم پھٹ جائے اور بم جس نے پھاڑا 20-25 آدمی مر گئے، اب لائیے سب قرآن مجید سے کوئی آیت کہ بم کا دھماکہ کرنے والے کو سزا کیا دی جائے. لائیے بخاری کے حدیث کے بم کے دھماکے میں مرنے والا جو ہے جناب قاضی کیا سزا دی جائے. تو یہ دیکھیے حضرت معاذ ابن جبل نے قیامت تک کے فیصلوں کا فیصلہ ہی کر دیا کہ میں کوئی مسئلہ ایسا آئے جو کتاب و سنت میں نہ ہو تو پھر میں اپنی رائے قائم کروں گا جو کتاب و سنت سے قریب تر ہوگی، جس کو ہم اجماع امت، عزیزان گرامی اور قیاس کا نام دیتے ہیں. تو اب دیکھیے عدل جو ہے وہ گویا یہاں سے شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ سارا عدل صحابہ کرام نے ان سے سیکھا اور اس کے میں نظیریں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو عدل کیا سو کیا، جس کی کچھ جھلک ہم نے گزشتہ تقریر میں بھی کہی. آپ حیران ہوں گے سن کے، عرب کا معاشرہ یہ تھا کہ عموماً جب بچہ پیدا ہو تو مائیں دودھ نہیں پلاتی، دائیوں کو دے دیے جاتے بچے، اور دائیاں جو ہیں وہ بچوں کو لے جاتی اور لینے کے بعد میں وہ اسے پالتی ہوں. چار برس پانچ برس جب کھانے پینے کے لائق ہو جائے, چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے, تو بچے کو لا کر ان کے والدین کے سپرد کر کے, اور والدین جو ہیں وہ بطور انعام ان دائیوں کو نواز دیا کرتے تھے. یہ سارا نظام وہاں حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا چل رہا. آپ نے دیکھا کہ حضور جب تشریف لائے تو چونکہ آپ کے والد ماجد کا پہلے انتقال ہو گیا, تمام دائیاں اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہی کہ اگر ہم نے حضور کو پالا, چھ آٹھ برس پالنے کے بعد جب لائیں تو ان کی والدہ تو بیوہ, یہ کیا دیں گی, مطلب کوئی خاطر خواہ مالی نفع تو نہیں ملے گا. لیکن یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں لکھی. انہوں کا ٹھیک ہے, چاہے ملے یا نہ ملے, بچہ بڑا حسین اور جمیل ہے, اور ان کے دل نے گواہی دی کہ میں اسی کی پرورش کروں گی. اب سنیے, ہم اس میں تو آپ کو نہیں الجھا رہے, یہ واقعہ کیا ہوا, کئے سال رہے, وغیرہ وغیرہ. نظام عدل کا معاملہ یہاں سے ملاحظہ کیجئے کہ حضور کے ایک دودھ بھائی تھے, ایک دودھ بھائی بھی, ظاہر ہے کہ دودھ تو عورت میں جب ہی آئے گا نا, جبکہ اس کی یہاں بچے کی ولادت. حضور کے ایک دودھ بھائی تھے. اب غور کیجیے, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, ابھی دنیا میں قدم رکھا, چند دنوں کے بعد حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیے گئے, مگر تمام سیرت نگار لوگوں نے یہ واقعہ لکھا کہ حضور حلیمہ سعدیہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے اور دوسری طرف سے نہیں پیتے. اور فرمایا آپ نے, یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے چند ہی دن کے ہیں, اور کبھی آپ نے دوسری جانب اپنا منہ نہیں لگایا تاکہ ایک پستان اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے رضائی, اپنے بھائی جو ہیں رضائی, ان کے لیے چھوڑا جائے. سبحان اللہ, اگر حضور دونوں جانب سے دودھ پیتے تو اس میں حرج کیا ہے, مگر دنیا کو بتانا یہ تھا کہ میں نظام عدل کو لے کر آیا ہوں, اگر میں ہی عدالت کا پاس نہیں رکھوں گا تو کون ہے جو عدل کا پاس رکھے. اس لیے آپ نے کبھی دوسرے پستان سے دودھ نہیں پیا, ایک ہی جانب سے دودھ پیتے اور ایک اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے. اب بتائیے, جو نبی پیدا ہو اور دنیا میں قدم رکھتے ہی عدل کا ایسا نگراں ہو, تو اس نے اپنی زندگی میں نظام عدل کیا کچھ نہیں دیا ہوگا, اور ان کے ماننے والوں نظام عدل جو ہے اس پر کس طریقے سے عمل کیا ہوگا, اس کا اندازہ حضور کی ابتدائی زندگی سے آپ لگا سکتے ہیں. اب آئیے خلفائے راشدین کا دور. ان کے دور میں بھی جو صیغہ عدل تھا اس کی نگرانی ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خاص صیغہ, جس کو کہتے ہیں آج کل زبان میں خاص سیکشن, خاص ایک ڈپارٹمنٹ اس کے لیے تھا کہ وہ قاضیوں کو چیک کرے, خفیہ معلومات کرے کہ کوئی قاضی رشوت تو نہیں لے رہا, کوئی قاضی منمانے فیصلے تو نہیں کر رہا, کوئی قاضی جو ہے نظام عدل میں کسی قسم کا رخنا تو نہیں ڈال رہا. صرف نگرانی نہیں, بلکہ ان کا عالم یہ تھا, خود ایک مقدمے میں حضرت عمر امیر المومنین کو طلب کر لیا گیا. اور سبحان اللہ, قاضی کون تھے؟ اس زمانے کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بہت بڑے عالم دین زید ابن ثابت, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے قاضی. حضرت عمر کی وجاہت دبدبا اتنا تھا کہ ایک مقدمے میں جب آئے تو زید ابن ثابت کرسی عدالت پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کا دبدبا روب دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا. حضرت عمر جیسی عدالت میں آئے تو زید ابن ثابت کھڑے ہو گئے, زید ابن ثابت ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا, یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی, اس لیے کہ جب فریقین عدالت میں آئیں اور کسی کو دیکھ کر قاضی اگر اس کا ادب احترام کرنا شروع کر دے تو مدعی کو یہ شبہ ہوگا کہ قاضی صاحب کا رجحان دوسری پارٹی کی جانب ہے. اور کئی مرتبہ حضرت عمر کو جانا ہوا, قاضی نے جب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تو آپ نے گھر آن کر کے قاضی کو معزول کر دیا. سبحان اللہ, یہ اس طریقے سے جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قانون کی نگرانی کی. اور نگرانی کے ساتھ ایک شعبہ یہ بھی, حاکم اور قاضی میں اتنی عقل ہونی چاہیے تو سارے معاملات کو بھانپ لے, یعنی اتنا فہم اتنی عقل, یعنی ہر گلی کوچے چلنے والے آدمی کو بٹھا کر کے قاضی بنا دیا, نہیں, قاضی کی قابلیت دیکھی جائے, قاضی کی وجاہت دیکھی جائے, اس کی دیانتداری, اس کا علم, اس کا فضل, یہ سب دیکھا جائے, اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اس میں عقل کتنی ہے, فیصلے کر سکے گا یا نہیں. اب میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, واقعہ طویل ہے, صرف اس کا اقتباس. ایک خاتون اپنی من پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی,
اور اس کا بیٹا اس کی شادی میں حائل تھا کہ میں اپنی اماں کو شادی نہیں کرنے دوں گی. اس جیسا ایک واقعہ طویل ہے, طوال سے ہم قطع نظر کرتے. تو کیا ہوا, اس عورت نے یہ کہا کہ میں تیری بات نہیں مانتی. اس عورت نے آن کر عدالت میں دعویٰ کر دیا, اور عدالت میں دعویٰ یہ کیا کہ یا امیر المومنین, میں تو غیر شادی شدہ ہوں اور یہ تو نوجوان بلا وجہ میرے سر لگ گیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور میرے خلاف یہ کاروائیاں کر رہا. حضرت عمر نے دونوں کا بیان لیا, اب دونوں کے بیان میں پختگی, توجہ کیجیے, ہر فریق جو ہے اپنا بیان بڑی پختگی کے ساتھ دے رہا, لڑکا بھی اور اس کی اماں بھی. اور کہنے لگی امیر المومنین عورت, میں تو بالکل پارسا ہوں, آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں, یہ میرا بیٹا کہاں سے آ گیا. بحث چلتی گئی چلتی گئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص اس مسئلے میں پریشان ہو گئے. اللہ اکبر, رب کریم نے ان کی رہنمائی کی, دیکھیے جو عادل ہوتے ہیں جب وہ عدل کو بروئے کار لائیں تو اللہ اس کے رسول کی مدد بھی شامل ہو جاتی. حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹا بھی بڑا پختہ ہے اپنے بیان, ماں بھی بہت پختہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی, نہیں ہوئی شادی, تم شادی کرنا چاہتی؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں کرنا چاہتی. لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ, اس نے بھی بیان دیا. حضرت عمر نے فرما اچھا دیکھو یہ بھی نوجوان حسین اور جمیل, اور تم نے ابھی بیان دیا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. فرما کہ میں بحثت امیر المومنین ان گواہوں کے سامنے تم دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں. توجہ کیجئے آپ کیا ہوا, کہا اتنے 100 درہم کے مہر کے عوض جو ہے میں تم دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں, اور اس عورت کو حیبت میں ڈالنے کی. یہ توجہ کیجئے قاضی کی حکمت عملی, اس عورت کو فوراً اپنی توجہ حق کی جانب مبذول کرانے کے لیے فیصلے کا ایک حصہ ایسا تھا کہ آپ بھی سن کر کے حیران ہو جائیں گے. اس مرد سے کہا کہ یہ لے درہم اور یہ ڈال اپنی بیوی کی گود میں اور میں تم دونوں کا نکاح کرتا ہوں. اور مرد سے یہ کہہ دیا بھری عدالت میں, اس مرد سے کہا کہ لے جا اپنی دلہن کو ساتھ نکاح کے بعد, اور میرے پاس اس وقت آنا جبکہ تو غسل جنابت کر لے, اس وقت میرے پاس آنا. اب تو عورت کے جناب چھکے چھوٹ گئے, تلووں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اب بتائیے سوائے اس کے حق کو تسلیم نہ کر لیا جائے کیا چاہ رہا تھا. یہ قاضی کی حکمت عملی کا عالم, عورت عدالت میں چیخ اٹھی اس لیے کہ وہ واقعتا اس کا بیٹا کہا, یا امیر المومنین کیا آپ ماں اور بیٹے میں نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ فرما یہی تو میں تجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو مان جا, مگر تو اپنے بیان میں بہت پختہ تھی اور یہ کہتی تھی کہ مجھے تو کسی مسلم مرد نے چھوا ہی نہیں, تو میں صاحب اولاد کیسے ہو سکتی ہوں. تو دیکھیے اس حکمت عملی سے اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. حضرت عمر نے فرما جا اور اس پر شب کا ہاتھ رکھ اور جا ہماری عدالت سے چلا جا, چلی جا. تو آپ نے دیکھا کہ قاضی کو ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جو عدل تک پہنچنے میں, یعنی جرائم تک پہنچنے میں, حق کیا ہے باطل کیا, اس میں پہنچنے میں کسی قسم کا تردد نہ ہو. اب آئیے ایک واقعہ سلطان محمود غزنوی کہ ان میں کتنی عقل ہوتی کہ جرائم تک پہنچ جایا کرتے. اس لیے کہ بیماری کا علاج نہ, بیماری دریافت میں علاج کیسے ہوگا. اچانک سلطان کے دربار میں ایک شخص آیا, کہا سلطان میں لٹ گیا, میں تباہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ اشعے میری ایک تھیلی, اس میں پوری اشرفیاں بھری ہوئی اور میں نے آپ کے فلاں قاضی کے پاس اس کو امانتاً رکھی, آیا تو اشرفیاں غائب اور اس میں ٹھیکریاں بھری ہوئی تھی, مٹکے کی ٹھیکریاں بھری ہوئی تھی اور وزن اتنا ہی تھا. اور میں دیکھتا ہوں یہ کہیں سے نہ کھولی گئی نہ چیری گئی اور نہ کہیں سے اس کو نکالا گیا, میں تو لٹ کر تباہ ہو گیا. سلطان نے واقعے کو سن لیا, سننے کے بعد میں کہا ٹھیک, فلاں فلاں وقت آن کر ہم سے رابطہ کرنا. اب توجہ کیجئے کہ اس زمانے میں عدل کی کیسے نگرانی ہوتی اور جرائم تک پہنچنے کا کیا ذریعہ تھا, اگرچہ وہ غیر ترقی یافتہ نظام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آج کل کے اس میں. سلطان گھنٹوں سوچتا رہا کہ مجرم کو کیسے پکڑا جائے, کیا کیا جائے. ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی سلطان, اس نے کیا کیا توجہ کیجئے, اپنا خنجر نکالا. خنجر نکالنے کے بعد اپنے درباریوں اور جناب اپنے جو اس کے چوبدار جتنا بھی عملہ, اس سے بالکل نظر چرا کر کے اپنی نشیس میں شگاو ڈال دیا. خنجر سے اپنی کرسی کا جو قالین تھا بہترین قسم کا، ظاہر ہے کروڑوں فرق آدمی تھا، سلطان محمود غزنوی کوئی معمولی آدمی تو نہیں، اپنی نشستگاہ پر اس نے خنجر سے ایک شگاف لگا دیا اور چپ چاپ سے خنجر کو رکھ کر کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کام سلطان نے کیا، اور لوگوں سے کہا میں تین دن ایک سفر میں جانا چاہتے لہذا تیاری کر لی جائے. وجہ کیا تھی کہ جڑ سے پکڑا جائے تاکہ جب سزا مل جائے تو سارے چوکس ہو جائیں کہ نہیں بھائی جرم نہیں کرنا چاہیے، معاملہ بڑا خطرناک ہے. سلطان کو جانے الہام ہوتا یا کیا ہوتا کہ مجرم کو پکڑ لیتا. اب کیا ہوا، سلطان تو اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، سلطان کے روانہ ہونے پر اب اس کی نشست میں جو شگاف تھا سارے ماہرین جمع ہو گئے کہ ارے اب کیا کرنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس سے غلطی ہو گئی، سلطان اگر آئے تو اس کو جواب کیا دیں گے، سب پریشان. انہوں نے کیا کیا، درباریوں نے شہر میں بہترین قسم کے رفوگر کو تلاش کیا جو ایسا رفو کرے کہ سلطان کے باپ کو بھی پتا نہیں چلے کہ یہاں کوئی شگاف لگا، ایسا رفو کرے. چلیے صاحب، شہر سے ایک ایسا رفوگر تلاش کر لیا گیا، اور یہ رفوگری کا جو معاملہ ہے بڑا پرانا ہے، مت سمجھے کہ نیا ہے، بڑے بڑے رفوگر ماہر ہوا کرتے. اچھا اب کیا ہوا، سلطان کے آنے تک جناب اس نے سیڈ کا ایسا رفو کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگے کہ یہاں نشست جو تھی اس میں شگاف لگایا گیا تھا. سلطان اپنے وقت مقررہ پر پہنچ گیا، کرسی پر جلوہ کرنے کے بعد سلطان نے کہا کہ میرا خنجر یہاں کرسی پر لگ گیا تھا، یہ شگاف کس نے رفو کیا؟ اب لوگوں کی جان میں جانا ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے، یہ ہمارے درباریوں میں سے کسی کی غلطی نہیں تھی، خود سلطان ہی کا خنجر لگ گیا تھا. اب سب کا دل اطمینان کا سانس لے کر اس نے کچھ رفوگر کو بلا لیا گیا جس نے اسے رفو کیا. رفوگر صاحب پریشان ہے، وہ آئے، آنے کے بعد سلطان نے تخلی نے بلا کر رفوگر کو تھیلی دکھائی، انہوں نے کہا سچ بتاؤ یہ تھیلی تم نے رفو کی؟ انہوں نے کہا جی حضور میں نے رفو کی. کیسے کیسے رفو کی؟ کہنے لے کہ آپ کے قاضی صاحب آئے تھے تھیلی لے کر اور انہوں نے کہا یہاں رفو کر دو، تو میں نے رفو کر دی. کہا بہت اچھا، اب قاضی صاحب کو بلوا لیا گیا. کہو قاضی صاحب، آپ نے امانت میں خیانت کی یا نہیں؟ اس کی اشرفیاں تھیں اور تم نے اس میں شگاف لگا، اشرفیاں تو نکال لی اور ٹھیک نہیں رکھ کر کے اس رفوگر سے رفو کروایا. اب قاضی کو بھاگنے کی گنجائش ہے؟ قاضی کے بھاگنے کی کہیں گنجائش نہیں تھی، اس نے اعتراف جرم کر لیا. تو آپ نے دیکھا یہ جرائم تک پہنچنے میں اتنی عقل صرف کر لیا کرتے کہ اللہ اکبر اس تک پہنچ جاتے، اس کی جڑ تک، تاکہ قانون عدل میں کسی قسم کا رکھنا نہ آئے. میں نے عرض کیا تھا فی فور اپنی رعایا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف بادشاہوں نے مختلف پیمانے اپنائے تھے. ایک اس میں عجیب و غریب واقعہ توسی نے نقل کیا، نظام الملک توسی نے اپنے سفر نامے میں اس واقعے کو نقل کیا. معتصم باللہ جو عباسی سلطنت کا حکمراں تھا معتصم، اس کا واقعہ نقل کیا. واقعہ تو بڑا سادہ سا ہے لیکن دیکھیے کہ عدل تک پہنچنے میں، ضرورت مند تک پہنچنے میں اس زمانے کے بادشاہ کیسا کردار ادا کرتے. جیسے ہم مسجد میں ہیں، اسی طرح غریب آدمی مسجد میں آ گیا، امام صاحب بھی تھے مقتدی بھی تھے، وہ اس نے کسی سے تو کچھ نہیں کہا، مسجد میں آن کر محراب کی جانب رخ کر کہنے لے اے اللہ تبارک و تعالی میں تباہ ہو گیا، کاش کہ تو نے جس نے مجھ پر ظلم کیا کاش کہ اس کو سزا ملتی، کاش کہ میرا مال ایسی فریاد کرنے لگا فریاد کرنے لگا. ایک بوڑھا آدمی وہاں بیٹھا ہوا، عبد الملک توسی لکھتا ہے، سلطان الملک توسی لکھتا ہے، ایک درویش نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے واویلا سن لے، ادھر آؤ میرے پاس آؤ. کہنے لگے کیا مسئلہ ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا ایک بہت بڑے سرمایہ دار نے میرا پیسہ غصب کر دیا، کھا لیا، اور کھانے کے بعد جب بھی میں مانگتا ہوں وہ دیتا نہیں، کیونکہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے اور بڑی بڑی سفارشیں ناکارہ ہو گئیں. انہوں نے کہا میری بات مانو گے، مال بھی مل جائے گا اور اسی وقت ملے گا، مگر بشرطے کہ عمل کر لو. انہوں نے کہا بالکل عمل کروں گا. اس نے راستہ بتا تو فلاں مسجد چلے جاؤ، اور مسجد کے بغل میں ایک درزی بیٹھا ہوا، اس درزی کو کہنا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پیسے تمہیں اسی وقت مل جائیں گے. یہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ درویش بھی بڑا عجیب و غریب، بڑی بڑی سفارشیں میں نے لگائیں لیکن پیسہ نہ ملا، اب یہ درویش کیا کہتا؟ تو درویش نے کہا کہ بھائی اس کو اپنانے میں کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے تمہارا، ہو گیا تو مال مل جائے، اس نے کہا چلو درویش نے کہا ہے تو چلا جاتا ہوں, کیا بات. چلا گیا جناب الدروی کے پاس, دروی نے اپنے جھاڑو دینے والے خادم کو اس کے ساتھ بھیجا بالکل بچے, اور اسے کہا سلام امیر کے پاس جا کر کہنا کہ میں نے بھیجا اور اس کا مال واپس کر. وہ جو تھا بیچارہ, جو مال جس کا تبوں کہنے لگا, یہ بھی آدمی عجیب, اس کا معاملہ تو پہلے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور اس کا یہ نہیں کہ خود جا کر کے میری سفارش کرتا, ہو سکتا کوئی جان پہچان, اس نے بچے کو بھیج دیا ساتھ میں, جب مجھے ساتھ لے جا. وہ گیا اور جانے کے بعد کہا کہ فلاں جو درزی صاحب ہیں نا مسجد کے نیچے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا پیسہ دیں, ان کا آپ جاؤ اور میں پیسہ لے کر کے آ رہا. جناب وہ دو چار منٹ پیسہ لے کر آ گیا اور اس کو جناب اس نے دے دیا, مگر جو مال جس کا نکلتا تھا وہ حیران ہو گیا کہ بڑی بڑی حکمت عملی میں نے اپنا لی, لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اور اس درزی سے کیسے مسئلہ حل ہوا. اس نے درزی کو پکڑ لیا. توسی لکھتا ہے کہ درزی سے اگلوایا کہ بات کیا ہے, ان کا سنو اب راز یہ ہے کہ میں شاہی محل کے بالکل قریب میں جہاں امیر المومنین قیام پذیر ہیں معتصم باللہ عباسی, تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کسی شرابی نے ایک نہایت شریف عورت کو پکڑ لیا. شریف عورت کو پکڑ کر وہ زبردستی لے گئے. جب لوگ احتجاج کرنے آئے محلے والے تو اپنے کارندوں کو بلا کر خوب ان کو پٹوایا, اور پٹوانے کے بعد عورت کو زبردستی شریف لے کر کے چلا تیری مگر اپنے مکان میں لے گیا, اور اپنے مکان میں جب لے گیا تو شراب میں تھا دھت. تو میں نے سوچا اس عورت کو اس کے چنگل سے کیسے بچایا جائے, تو میں نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ شرابی کبابی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں صبح ہونے پر سارے معاملہ سے سبک دوش ہو جاتے ہیں, کیوں نہ اذان کہہ دوں. جب میں اذان کہہ دوں تو اذان کہنے میں یہ ہے کہ وہ سمجھے گا کہ صبح طلوع ہو گئی اور اس عورت کی جان چھوٹ جائے. اس نے کہا کہ ذرا سا وقت جب گزرا تو میں نے مینارے پر کھڑے ہو کر, اس لیے ہوتے نہیں, مینارے پر کھڑے ہو کر کے اذان کہہ دی. اب اذان کا کہنا تھا کہ وہ فاسق شرابی یہ سمجھا کہ صبح ہو گئی, اس نے بیوی کو چھوڑ دیا, اس عورت کو چھوڑ دیا, عورت کو تو چھوڑ دیا, مگر معتصم باللہ عباسی کے کان میں یہ اذان کی آواز آئی. ایک رات کے ایک بجے یا دو بجے کہیں سے اذان ہو اور حاکم وقت کیسے برداشت کرے. اس نے فوراً جناب ایمرجنسی میں کہا بلا اس کمبخت کو, کون ہے وہ مؤذن جس نے عشاء کے وقت میں اذان کہہ دی, یعنی اگر آج کی بولی میں ہم بولیں آدھی رات کو اس نے اذان فجر کیسے کہہ دی. اب جناب اسے لایا گیا, بلانے کے بعد جب مؤذن صاحب آئے تو آنے کے بعد ان سے سارے معاملات کی جب جانچ پڑتال ہوئی تو جناب معتصم باللہ نے اس آدمی کو سزا دی. سزا دینے کے بعد اس مؤذن کو یہ کہا جو اذان بھی کہتا تھا اور درزی کا کام بھی کرتا, انہوں نے کہا اب تمہیں میں اس کا اختیار دیتا ہوں کہ مخلوق میں کسی پر بھی ظلم ہو اور میرے یہاں آنے تک تمہیں دشواری ہو تو تم ایسا کرنا, بے وقت مینارے پہ کھڑے ہو کر اذان کر دینا, بس میں سمجھ جاؤں گا کہ میری حکومت میں کوئی گھپلا ہوا ہے, کسی پر ظلم ہوا ہے اور مجھے ظالم کو پکڑنا ہے, مظلوم کی مجھے مدد کرنی ہے. اب لیجیے مؤذن صاحب کو ایسا لگا جیسے آئی جی لگ گئے ہوں جناب معتصم باللہ. جب بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس نے مینار پڑھ کر اللہ اکبر کہہ دیا. فوراً جناب امیر المومنین نے بھیجا کہ بلا مؤذن صاحب کو, کیا فریاد ہے, کیا معاملہ. اس ہو جایا کرتا, اب اس نے سمجھا کہ بھائی درزی صاحب کی سفارش پر اگر میں پیسے نہیں دوں تو یہ کمبخت پھر مینار پر کھڑا ہو جائے گا اور پھر اذان کہہ دے گا, اور جب اذان کہے گا تو معتصم باللہ مجھے بلا کر کے جو سزا دے گا وہ کتنی سخت سزا ہوگی. اس لیے دیکھا آپ نے کہ اپنی جانب فریاد اور میرے دربار تک پہنچنا انصاف کا حسن, تاکہ نظام عدل قائم رہے دائم رہے, کہ اسلام میں چار چاند لگتے رہیں کہ مسلمانوں کا نظام عدل جو ہے وہ کتنا عمدہ اور کتنا بہتر ہے. تو بعض بادشاہوں نے یہ تک مؤذن جیسے آدمی کو اجازت دے دی کہ کسی پر ظلم ہو تو بے وقت مینار پر کھڑے ہو کر اذان کہہ دینا, بس میں سمجھ جاؤں گا کہ کسی پر ظلم ہوا اور ظالم کو پکڑنے میں دیر نہیں کروں گا. مجھے بتائیے نظام عدل میں ایک مؤذن تک کی رسائی شاہی دربار تک ایسے ہو گئی. آج آپ جانتے مؤذن امام کو کوئی پوچھتا نہیں پوچھتا, تو مؤذن اور امام جیسے لوگ بھی نظام عدل کے قائم کرنے میں بادشاہوں کس طریقے سے عزیزان گرامی وہ مدد کیا کرتے تھے. وہ یا مختلف طریقے تھے لوگوں کو یعنی قابو کرنے کے جو جرائم پیشہ. اب آئیے وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف اب چند نکات عرض کرتے نظام عدل کا. جیسے آج آپ دیکھیے ہر قانون میں امینڈمنٹ ہوتی, کوئی قانون جو ہے الہامی نہیں. بھئی ہر قانون میں آپ دیکھیں آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے گا, ضرورت کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں, ظاہر جو دنیا کے لوگ بناتے اس کا قانون کا مزاج یہی کہ دنیا والے بنائیں گے تو دنیا والوں کو جو ضرورت پڑے گی دنیا والے اس میں کسی طرح جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اب آئیے نظام عدل جو مسلمانوں کا ہے, لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بھی کوئی عدل ہے, یہ بھی کوئی معاملہ, کیسا اسلامی عدل؟ اس کی ایک یہودی کی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو. بغداد کے بہت بڑے قاضی تھے حضرت علامہ قاضی عبد الوہاب بغدادی رحمت اللہ علیہ, ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ. قاضی صاحب کے پاس آن کر کے یہودی نے کہا قاضی صاحب آپ کا تو نظام عدل ہماری سمجھ میں آیا ہی نہیں, پتا نہیں رب نے کیسا عدل کا قانون بنایا, تمہارے رسول نے کیا گویا عدل کا قانون دیا. قاضی صاحب نے کہا کوئی نظیر ہو کوئی مثال ہو تو بتائیے. یہودی نے قاضی عبد الوہاب بغدادی سے کہا کہ یہ دیکھیے ہاتھ, توجہ کیجئے ذرا, یہ ہاتھ ہے, کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا, جیسے ہمارے قتل کر دیا جاتا, سر پھاڑ دیا جاتا, آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے, ہاتھ کاٹ دیا جائے, اسلامی قانون یہ ہے, یہ قرآن کا متن ہے, جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک, اسی طرح دانت کے بدلے دانت, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, پیر کے بدلے پیر, یعنی جو جس نے کاٹا تازی رن اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور اگر وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو کسی کا ہاتھ کاٹنے پر اگر صلح ہو تو جرمانہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت جس زمانے میں تھی 500 دینار, سونے کا سکہ دینار 500, اگر کسی کا آپ نے ہاتھ کاٹ دیا ظلمن تو 500 دینار آپ کو پیمنٹ کرنے ہوں گے, تو وہ کہے گا جی ہماری آپ کی صلح, اب آپ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, یہ جرمانے کی رقم دے. یہودی نے کہا کہ ادھر تو یہ ہاتھ اتنا مہنگا کہ اگر یہ کٹ جائے تو 500 دینار, بہت بڑا سکہ ہوتا تھا دینار کا, اور یہی ہاتھ اتنا سستا ہے کہ کوئی آدمی ایک چوتھائی دینار کی اگر چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تم نے دیکھا قانون عدالت, معاذ اللہ, کہنے لگا تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے آگے ایک طرف تو ہاتھ اتنا سستا کہ کوئی 54 کی چوری کر لے تو کاٹ دیا جائے, اور اگر کوئی ہاتھ کاٹے تو کہیں ہاتھ اتنا مہنگا کہ 500 دینار پیمنٹ کرنے پڑیں گے. یہ نظام عدل, یہ ہے وہ تمہارے نبی کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون کہ جس میں توازن نہیں ہے. قاضی عبد الوہاب بغدادی بڑے منجے ہوئے قاضی تھے, انہوں نے کہا یہودی بات تیری سمجھ میں آئی نہیں, ارے بات سن وہ کیا ہے. اس واقعے کو تفسیر ساوی علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ساوی میں دوسری جلد میں ایک آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے عبد الوہاب بغدادی کے اس واقعے کو نقل کیا. تو سمجھ نہیں سکا, بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہاتھ دیانت دار ہے, جب تک یہ ہاتھ ایماندار, جب تک یہ ہاتھ امانت دار ہے, اس کی قیمت اتنی ہے کہ 500 دینار بھی کچھ نہیں لیکن قانون ہے کہ 500 دینار میں صلح ہو جائے. دیکھا تم نے یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے, مگر یہ ہاتھ بد دیانت ہو جائے, یہ ہاتھ اگر خائن ہو جائے, یہ ہاتھ اگر مجرم ہو جائے تو اس ہاتھ کی قیمت پھر 54 رہ جاتی ہے. تو کہا یہودی صاحب دیکھا آپ نے یہ ہاتھ یہاں اتنا سستا ہے وہاں اتنا مہنگا, جب یہ ہاتھ خائن ہو جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے, اس کی قیمت جو ہے وہ گر جاتی ہے جب یہ ہاتھ خائن ہو جائے, اور جب تک یہ ہاتھ امانت دار ہے تو اس کی قیمت 500 دینار ہے. تو سمجھے آپ یوں ہاتھ یہ مہنگا ہے اور یوں ہاتھ یہ سستا ہے. یہودی لاجواب ہو گیا کہ واقعی عجیب قانون عدل اللہ اور اس کے رسول جو قانون دیا ہے اس میں کس قدر گویا توازن موجود ہے. تو یہ آج کل لوگ کہتے ہیں رو صاحب کچھ ترمیم نہیں, جیسا عمر فاروق کے زمانے ویسے نظام چل رہا, ارے دنیا جانے کہاں تک پہنچ گئی. سنیے آپ جس عقل سے تم اعتراض کرتے نظام عدل پر, وہ جس نے نظام عدل دیا وہ عقل کا پیدا کرنے والا, جس علم و فضل سے تم عدل پر اعتراض کرتے ہو وہ علم و فضل کا دینے والا تو وہ ہے. اللہ اکبر, انسانوں کے قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے مگر ہمارا قانون قیامت تک کے لیے بنایا گیا اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لائیے ذرا تبدیلی کر کے بتائیے, دو چار مثالیں. اسلام کہتا قاضی جب کرسی پر بیٹھے فریقین کے دلائل کو سنے گا, نہایت دیانداری سے فیصلہ کرے گا, کیا اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی, کوئی ترمیم ہو سکتی. قاضی غصے میں کوئی فیصلہ نہیں لکھے گا, یہ طے ہے. کیوں نہیں لکھے گا؟ کہ غصے میں آدمی کا ذہن موف ہو جاتا, عقل اور سوچنے کی صلاحیت مخدوش ہو جاتی, غصہ اور پر غالب آ جاتا. غصے میں کوئی قاضی فیصلہ نہیں کرے گا, اس سے کوئی اچھا نظام آپ لے کر آئیے. جب تک ملزم سے اپنا بیان نہ لیا جائے قاضی فیصلہ نہیں کرے گا. لیجئے آپ اس سے اچھا کوئی قانون لا سکتے ہیں؟ ملزم کو پورا صفائی کا موقع دیا جائے گا, بغیر گواہوں کے فیصلہ نہیں ہوگا. اس سے اچھا نظام لائیے آپ, جدید ترقی اتنی کر لی قانون میں کہ بغیر گواہوں کے لوگ سنانے لگ جائیں. مدعی اپنے دعوے میں دلائل پیش کرے گا, لیجئے صاحب اس میں ذرا کیجئے ترمیم آپ. کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی جو اسلام نے نظام عدل دیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کی تلقین کرتا ہے, اور ہر معاملے میں عدل کرو. تم اگر سرمایہ دار ہو تو اپنے غریبوں پر عدل کرو, گھر کے مالک کو اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرو, کسی کارخانے کے اگر آپ مالک مزدوروں میں عدل کرو, کسی ڈپارٹمنٹ کی آپ ذمہ دار بنا دیے گئے تو اپنے ماتحت جو ہیں ان کے ساتھ عدل کرو. اس لیے فرمائے دلو وہوا اقرب للتقوى, اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا عدل کرو, اس لیے کہ عدل جو ہے وہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرما جو جس حیثیت میں ہو وہ اپنے ماتحت جتنے بھی ہوں ان پر وہ عدل کرے, اور یقین کیجئے کہ اسلامی نظام عدل اگر واپس آ جائے پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر مہربانی کر دیتا. حاکم ایک منٹ تو آ کر لوں, حاکم اگر عدل کرنے لگ جائیں نظام تو صحیح ہو جائے گا. نظام کے علاوہ ارے زمین میں سے وہ برکتیں نکلیں, آسمان سے وہ برکتیں نازل ہوں جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. امام راضی کی بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. امام راضی نے لکھا کہ نو شیرواں بادشاہ, یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا گزرا. عمر لوگ اس کو کہتے ہیں بہت عادل تھا, بڑا گویا عدل کیا کرتا. کہتے ہیں وہ ایک جنگل سے گزرا, جنگل سے گزرنے میں اس نے اپنی بادشاہت کے شان کے خلاف سمجھا کہ نہر میں سے ہاتھ میں لے کر کے پانی پیا جائے. اس نے سوچا کہ پیاس کو ٹھنڈا کرنے میں کچھ کرنا چاہیے. سامنے ایک باغ تھا, کہا وہاں سے ایک انار توڑ کر لے آؤ. خادم گیا انار توڑ کر لایا. جب نو شیروان نے انار کھایا تو اتنا لذیذ لگا, بڑی عجیب بات ہے کہ میری حکومت میں یہ پھل پھلتا اور میں اس سے شناسا نہیں, اتنا شاندار. اور اس پر کرنے کے بعد کیا کیا اس نے, اپنے خادم کو بھیجا کہ ایک اور توڑ کر لاؤ, اور دل ہی دل منصوبہ بنایا کہ یہ باغ کو میں خرید لوں گا تاکہ روزانہ اس کے پھل میرے گھر تک آئیں. ذہن میں یہ خیال آیا اگر مالک نے باغ بیچنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا. تو نو شیروان نے دل ہی میں یہ فیصلہ کیا اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کو زبردستی چھین لوں گا, یعنی اس کو نیشنلائز کر لوں گا, قومی ملکیت میں لے لوں گا. اس نے انکار کیا. اب کیا ہوا, یہ منصوبہ اس نے دل میں بنایا. اب جب انار آیا اسے چھیل کر دیکھا تو بالکل خوش تھا وہ. نے کہا کیا کیا جائے, مالک کو بلا کے لاؤ. باغ کے مالک بیچارے گھبراتے ہوئے آئے. کیا معاملہ, وہ پتا نہیں تھا اس کو کہ یہ نو شیروان. اس نے کہا تمہارے باغ سے ہم نے پھل منگایا تو پھل وہ بڑا ترو تازہ, اور امام راضی نے اس کو لکھا, اور دوسرا جب منگوایا تو وہ بالکل خشک تھا. کسان بیچارہ دیہاتی آدمی سوچ لگا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. کہنے لگا حضور ایک بات سمجھ میں آتی اگر آپ مان لو, وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے یہ پھل منگایا اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت صحیح تھی, تو پھلوں میں تازگی تھی تو اس وقت کا پھل بہت اچھا, اور پھر جب آپ نے دوسرا منگوایا تو وہ بالکل خشک تھا. لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی, ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی تو پھلوں کا رس خوش ہو گیا. اب جب اس نے یہ سنا اور ایک خالصتاً دیہاتی کی گفتگو سن کر حیران ہو گیا کہ بات جس نے صحیح کہی, اور دل ہی دل میں اس نے توبہ کی کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. اس نے کہا ایک انار اور توڑ کر لا. وہ جب انار لایا وہ بڑا ترو تازہ تھا. پھر مالی سے پوچھا کہ ارے یہ کیا معاملہ, یہ پھر اسی طرح درست ہو گیا. اس نے اپنے دیہاتی انداز میں کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, بادشاہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے کہ یہ تازگی پھر پھلوں میں دوبارہ آئی. آپ کیا سمجھے, بادشاہوں کی نیتیں صحیح ہو جائیں, حکمرانوں کی نیتیں صحیح ہو جائیں تو دیکھیں زمین کیسے ثمرات اگاتی ہے. حکمران کی نیتیں اگر خراب ہو جائیں آدمی تو آدمی پنوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کی نیت درست فرما دے اور ہم سب کو نظام عدل پر قائم رہنے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.